قرآن مجید علامات قیامت کے بارے میں، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟
قرآن مجید میں ایک ہی علامت بیان ہوئی ہے، وہ یاجوج و ماجوج کا خروج ہے.
اچھا،
ہمارے یہاں چونکہ یاجوج اور ماجوج کے بارے میں بہت سے قصے مشہور ہو گئے ہوئے ہیں، عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی آسمانی مخلوق ہے یا معلوم نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے، تو تھوڑا سا اس کو سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ قرآن نے بہت وضاحت سے یہ کہہ دیا ہے کہ حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، یعنی یہاں تک کہ یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر گھاٹی سے آپ کو لپکتے ہوئے نظر آئیں گے، جیسے کوئی گروہ پل پڑتا ہے، یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کا وعدہ کر رکھا ہوا ہے
وہ برپا
اس کا ظہور ہو جائے گا.
ٹھیک ہے،
تو یہ نشانی چونکہ قرآن نے خود بیان کر دی ہے، اس میں باقاعدہ نام لے کے بیان کیا ہے، تو اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. اس میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ علامات قیامت کو بیان کرنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آ گئی. یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، قیامت ہوگی، انبیاء علیہ السلام نے بتا دیا، قیامت کے بارے میں کبھی یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کب برپا ہوگی. یہ آپ کے علم میں ہے کہ کسی پیغمبر نے یہ نہیں بتایا کہ قیامت کب آئے گی.
ٹھیک ہے،
نشانیاں وہ ہم زیر بحث لا رہے ہیں کہ کیوں بتائی گئیں، لیکن اس کا وقت نہیں کبھی بتایا گیا. وقت بتانا بھی نہیں چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ متعین وقت کر دیں گے تو پھر اس کے بعد امتحان ختم ہو جائے گا. تو امتحان کے لیے جس طرح ضروری ہے کہ موت کا وقت نہ بتایا جائے، اس کا وقت بھی کبھی نہیں بتایا گیا، کوئی نہیں جان سکتا، کسی کو معلوم نہیں ہے، بالکل اسی طریقے سے قیامت کا وقت بھی نہیں بتایا گیا. اچھا، یہ موت ہی ہے، یعنی ایک موت وہ ہے جو مجھ پر طاری ہوتی ہے، آپ پر طاری ہوتی ہے، انفرادی طور پر انسانوں پہ طاری ہو رہی ہے، ایک موت وہ ہے کہ جو گویا پوری کی پوری انسانیت پر طاری ہو جانی ہے، اسی کو قیامت سے تعبیر کیا جاتا ہے.
ٹھیک ہے،
تو اس کا وقت نہیں بتایا گیا، اس کی خبر دی گئی ہے، اس کی منادی کی گئی ہے، اس کے بارے میں خبردار کیا گیا ہے، لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ اس کی تیاری کرو، پھر اس کی علامات بتانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟
ہاں، علامات بھی سے بھی تو ظاہر ہے اندازہ کر لیتا ہے
آدمی، یہ خیال کرتا ہے نا کیوں پیش آ گئی اس کی ضرورت. دیکھیے، اس کی بڑی سادہ وجہ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ قیامت کی جب منادی کی جا رہی ہے تو منادی کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے پیغمبر.
ٹھیک،
یعنی انہوں نے آ کے اطلاع دی ہے. عقل انسانی اس کی ضرورت پیدا کر دیتی ہے. اگر آپ تجزیہ کر کے دیکھیں تو فلسفے کی سطح پر یا اعلیٰ علم کی سطح پر آپ جب اس دنیا کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس کے خلا متعین کرتے ہیں، آپ اس کی ناتمامی کو محسوس کرتے ہیں، آپ اس میں پیدا ہونے والے تقاضوں کو اپنے سامنے رکھتے ہیں. میں نے اپنی کتاب میزان میں ان کی ایک پوری فہرست بنا دی ہے کہ اس کائنات کا تجزیہ ہمارے لیے کیا سوالات پیدا کرتا ہے. تو فلسفے کی سطح پر جب وہ سوالات پیدا ہو جاتے ہیں تو عقل کہتی ہے کہ اب ان کا جواب ملنا چاہیے، ملنا چاہیے، لیکن وہ جواب یہ ہوگا، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت برپا ہوگی، یہ خود بخود تو دریافت نہیں کیا جا سکتا، اس کی خبر انبیاء علیہ السلام نے دی ہے. انبیاء علیہ السلام جس طرح کسی چیز کے علمی اور عقلی دلائل دیتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے بعض وقت حسی دلائل بھی پیش کر دیتے ہیں.
ٹھیک ہے،
یعنی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ علمی اور عقلی دلائل سے متنبع نہیں ہو رہے وہ ان چیزوں کو دیکھ کر متنبع ہو جائیں. چنانچہ اپنے زمانے میں جب وہ آتے ہیں تو آپ کے علم میں بعض وقت معجزات بھی دکھاتے ہیں.
صحیح،
وہ معجزات ان کی صداقت کی دلیل کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو دونوں بڑے معجزے ہیں، ید بیضہ اور عصا، دونوں کے بارے میں قرآن مجید نے کہا برہانان من ربک، یعنی یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے دو دلائل تھے. تو ایک لحاظ سے یہ بتایا جاتا ہے کہ خدا ان کے ساتھ ہے. معجزہ کیا ہے؟ کسی شخص کے ساتھ خدا کی معیت کا ظہور.
ہاں،
اس کے سوا تو کوئی چیز نہیں ہے.
بالکل صحیح،
تو اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام کچھ پیشین گوئیاں کرتے ہیں. وہ پیشین گوئیاں بھی اصل میں ان کی صداقت کی دلیل ہوتی ہیں. مثال کے طور پر دیکھیں نا، غلبہ روم کی پیشین گوئی کی گئی.
جی،
رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کے ساتھ گفتگو میں ایک پیشین گوئی کی.
کنگن
جب کسرا نے آپ کا خط پھاڑ دیا تو آپ نے اس موقع پر کہا کہ اس نے اپنی سلطنت کے ٹکڑے کر دیے. بہت سی پیشین گوئیاں ہیں جو اللہ کے پیغمبر نے کیں، در حقیقت وہ بھی معجزانہ اظہار ہے، خدا کی معیت کا اظہار ہے. اسی طریقے سے وہ بعد میں آنے والے زمانوں کے لیے یہ پیشین گوئیاں کرتے ہیں. جس وقت ان پیشین گوئیوں کا ظہور ہوتا ہے تو پیغمبر کی عدم موجودگی میں بھی پیغمبر کی طرف توجہ کا ذریعہ بن جاتی ہے، گویا اس کی صداقت کی ایک اور دلیل پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ در حقیقت وہ دلائل ہیں جن کو قرآن مجید نے بیان کیا تھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، کہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے. فی الف سے والا فاق وہ وہاں بھی دکھائی گئیں، یعنی خود حضور کے سامنے بھی وہ نشانیاں نمودار ہوئیں. اور جب آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے تو ظاہر ہے کہ یہ نشانیاں نمودار ہوتی رہیں گی. اصل میں جب آپ دین کی دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے سب سے پہلے کیا چیز منوانی ہے؟ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت.
ٹھیک,
یعنی فیصلہ کن چیز یہی ہے نا. فلسفی ہیں, حکیم ہیں, دانشور ہیں, اپنی اپنی باتیں کہہ رہے ہیں. آپ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک شخص خدا کی طرف سے آیا تھا, خدا کا معبود تھا, اس پر خدا کی وحی نازل ہوئی تھی, اس کو خدا نے شرف مخاطبت بخشا تھا, اس کو خدا نے اپنا سفیر زمین کے اوپر بنایا تھا, اس کے ذریعے سے اپنی ہدایت انسانوں تک پہنچائی تھی, وہ خدا کی آخری حجت تھی زمین کے اوپر. آپ تعارف کراتے ہیں نا محمد الرسول اللہ وسلم کا, تو ظاہر ہے کہ آپ کا مخاطب آپ سے یہ چاہتا ہے کہ وہ پھر اس کی کوئی نشانی مانگے. آپ قرآن مجید کو پڑھیے تو جب بار بار لوگ زچ ہو جاتے ہیں, یعنی قرآن تو استدلال کرتا ہے علم و عقل کی بنیاد پر, لیکن جب لوگ زچ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ نشانی کیوں نہیں لاتے,
نشانی دکھا
تو. یہ اصل میں انسان جب زچ ہو جاتا ہے تو وہ یہ پوچھتا ہے. تو یہ نشانیاں اس وقت بھی دکھائی گئیں, یہ نشانیاں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نمودار ہوئیں. چنانچہ بہت سی آپ کی پیشین گوئیاں وہ ہیں جو آپ نے اپنے بعد میں زمانوں میں کیں, اس لیے کہ جب پیغمبر دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے بعد ایک نئی دنیا وجود میں آ جاتی ہے, یعنی ایک کیفیت ہوتی ہے. صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں آپ کی موجودگی میں, آپ کی بارگاہ میں, آپ کے پاس بیٹھے ہوئے, ایمان کی کیفیتیں اور تھیں, یہ عمل صالح کی ترغیب اور تھی. اس کے بعد دنیا کی حقیقتیں نمودار ہو جاتی ہیں, وہی سیاست, وہی جھگڑے, وہ سب چیزیں. ان میں ایمان سلامت رکھنا آسان کام نہیں ہوتا. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کے زمانوں کے بارے میں بعض پیشین گوئیاں کی ہیں, یعنی یہ بتایا کہ میرے بعد کیا ہوگا, یا اس میں یہ معاملات اگر ہوں گے تو اہل ایمان کو کیا رویے اختیار کرنے چاہیے. مثال کے طور پر حدیثوں میں آپ کو ملتا ہے کہ حذیفہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ آپ کی کچھ گفتگویں ہیں, بہت قیمتی چیز ہے وہ. یعنی اس میں گویا بتایا گیا ہے کہ خلفشار کے زمانے میں, اس لیے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تو قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے نا کہ اللہ کا بڑا احسان ہوا کہ اس نے تم کو بھائی بھائی بنا دیا, لیکن بعد میں یہ اطلاف کی کیفیت نہیں رہی, یہ اطلاف اختلاف میں بدل گیا. یہ صورتحال ہے کہ جس میں حضور نے پھر لوگوں کو متنبع کیا. تو اس طرح جیسے جیسے وہ چیزیں نمودار ہوتی ہیں تو لوگوں کے لیے ایمان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, اور جو لوگ نہیں ماننے والے ان کے لیے بھی ایک نشانی نمودار ہو جاتی ہے. اسی کو سامنے رکھ کر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے بارے میں بھی کچھ نشانیاں بیان کی, قرآن مجید نے بھی بیان کی. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ قرآن میں جو نشانی بیان ہوئی ہے وہ اصل میں ایک ہی ہے, اور ظاہر ہے کہ پیغمبر کی نبوت, ظاہر ہے قرآن بھی اسی کی ایک دلیل ہے, حضور سے ہی ملا ہے. پیغمبر کی جو کچھ بھی ہدایت ہے اس کا اولین ماخذ وہی ہے, تو اس لیے اس کو بھی اپنی صداقت کو ہر دور میں نمایاں کرنا ہے. تو اس نے ایک بڑی ہی نمایاں چیز کو بیان کر دیا ہے, اور وہ یاجوج ماجوج کا خروج ہے.
ٹھیک ہے,
تو یاجوج ماجوج کے بارے میں یہ جان لینا چاہیے کہ یہ جو اس وقت دنیا ہے, یعنی دنیا کا ایک دور وہ ہے جو سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد شروع ہوا اور جس کا خاتمہ نوح علیہ السلام پر ہوا ہے.
ٹھیک ہے,
اس کے بعد نوح علیہ السلام ہے کہ جنہوں نے اپنی قوم پر اتمام حجت کیا, ان کی داستان قرآن میں بیان ہوئی ہے, کم و بیش 950 سال ایک غیر معمولی زندگی انہوں نے بسر کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے لیے عذاب کا فیصلہ کیا. آپ کے علم میں ہے کہ وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے ان کے بارے میں یہ حکم دیا گیا کہ کشتی میں سوار کر لیا جائے.
ٹھیک ہے,
یہی ہے نا.
ٹھیک ہے,
بالکل. حمل نہ ہو علی ذات الواہم و دسر, ہم نے چند کانٹوں پر اور چند تختوں پر خدا کے بندوں کو اٹھا لیا. تو یہ لوگ تھے کہ جنہوں نے نجات پائی. ان میں جو زیادہ تر ہیں وہ ان کے 3 بیٹے ہیں اور ان کی اولاد.
ایک تو غرق ہو گیا تھا جو, اور 3 بیٹے جو باقی رہے.
ایک تو غرقاب ہوا لیکن 3 بیٹے ہیں جن کی اولاد, زیادہ تر وہ لوگ تھے, سام, حام اور یافس.
ٹھیک ہے,
آپ اگر دیکھیں تو پہلے مرحلے میں حام کی اولاد ہے جو دنیا میں اقتدار تک پہنچی. یہ زیادہ تر افریقہ میں آباد رہے, ان کی بڑی بڑی سلطنتیں وہیں وجود میں آئیں. اس کے بعد سام کی اولاد کو اقتدار حاصل ہونا شروع ہوا. یہ جو قدیم عرب بادشاہت ہیں جیسے بابل کی بادشاہت اور دوسری ہیں, یہ در حقیقت سامی بادشاہتیں ہیں, آپ جن کو سیمیٹکس کہتے ہیں. تو یہ سامی نسل کے لوگ ہیں ان کے دوسرے بیٹے کی. یافس کی اولاد, تیسرے بیٹے کی اولاد وسط ایشیا میں جا کے آباد ہوئی. یعنی یہ جو وسط ایشیا کا علاقہ ہے جس کا ذکر بائبل میں آتا ہے کہ وہ یاجوج ماجوج کہاں کے ہیں, توبل کے فرما بروا ہیں, یہ تبالسک جو ہے ماسکوس. اسی طریقے سے یہ جو علاقے ہیں وسط ایشیا کے, ان میں جا کے یافس کی اولاد آباد ہوئی. یافس کے پھر 10-12 بیٹوں کا نام آتا ہے. یہ یابان بھی اسی کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے جس کے نام پہ جاپان ہے, اور بھی بعض قدیم ملک آپ کو انہی کے ناموں پر ملیں گے.
ٹھیک ہے,
تو یافس کی اولاد میں سے یاجوج ماجوج کو غیر معمولی فروغ حاصل ہوا. اللہ تعالیٰ کی اگر آپ سنت دیکھیں تو ایسا 12 ہوتا ہے کہ 10 بیٹے ہیں 11 بیٹے ہیں, ان میں سے بعض کی نسلوں کو وہ فروغ حاصل نہیں ہوا اور بعض کی نسلوں کو ہو گیا. جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں اسحاق بھی ہیں, اسماعیل بھی ہیں اور عیسو بھی ہیں, لیکن ان کی اولاد اس طریقے سے نہیں پھیلی جس طرح کہ ان دونوں کی پھیلی. تو یاجوج ماجوج کو یا فس کے بیٹوں میں سے، یہ دونوں، یہ کوئی آسمانی مخلوقات نہیں ہیں بلکہ یافس کے اولاد ہیں، سیدنا نوح علیہ السلام کے پوتے ہیں،
ٹھیک،
انہیں کو انگریزی زبان میں گوگ میگاگ کہا جاتا
ہے، گوگ میگاگ.
تو یہ ہیں کہ جنہوں نے وسط ایشیا میں اپنی زندگی کی ابتدا کی، پھر اس کے بعد یہیں سے یہ ہجرت کر کے امریکہ میں پہنچے، یہیں سے ہجرت کر کے یورپ میں پہنچے، یہیں سے ہجرت کر کے آسٹریلیا میں پہنچے. یہ آسٹریلیا اور امریکہ کی ہجرت تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئی ہے، قدیم زمانے میں یورپ کی طرف یہیں سے ہجرتیں ہوئیں. تو اس طریقے سے وہ جو یوحنا عارف نے مکاشفے میں بیان کیا ہے کہ جب دنیا ختم ہونے کے قریب آئے گی تو یہ دنیا کے پھاٹکوں پر قبضہ کر چکے ہوں گے. اور اگر آپ دیکھیں دنیا کے نقشے کو اٹھا کر تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایک دائرے میں یاجوج ماجوج کا اقتدار ہے. خود آریہ بھی یہی ہے، انہی کی نسل میں سے آئے ہیں جو یہاں ہندوستان میں آ کے آباد ہوئے، اور درمیان میں سام اور حام کی نسلیں ہیں، یہ مشرق وسطیٰ میں یا افریقہ میں، ان ممالک میں یہ اپنے اقتدار کا دور دیکھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر یہ بیان کیا اور اپنی ایک سنت الہی بیان کی ہے کہ میں نے دنیا میں اقوام کو ایک قطار میں لگا رکھا ہے، میں ان کو وقتاً فوقتاً موقع دیتا ہوں اور اس کے بعد مہلکوہا و معذبوہا،
یا ہلاکت
ہو جاتی ہے یا عذاب ہو جاتا ہے. عذاب کب ہوتا تھا؟ جب رسول آتے تھے، جب رسول نہیں آتے تو پھر ہلاکت کی طرف قومیں پہنچ جاتی ہیں. تو ایک کے بعد دوسری قوم اسی طرح دنیا کے اسٹیج پر نمودار ہوتی ہے، منصہ عالم پر آ کر اپنا کردار ادا کرتی ہے، پھر وہ ہلاکت کی نظر ہو جاتی ہے. حام کی نسلیں اسی طریقے سے آئیں، ختم ہو گئی. سام کی نسلیں آئیں، دنیا میں ان کو بڑا اقتدار حاصل رہا، ختم ہو گیا. اب دنیا کا اقتدار یافس کی اولاد کو منتقل ہو چکا ہے. اصل میں ہمارے ہاں جب لوگ دیکھتے ہیں نا عثمانی ترک،
جی
وہ یافس کی اولاد ہے، یعنی اصل میں وہ مسلمان ہو گئے تو خیال نہیں ہوتا، ورنہ ٹھیک 1000 سال بعد جیسے کہ یوحنا عارف نے بیان کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پہلے انہوں نے نقشہ کھینچا ہے، سفید گھوڑے پر سوار ہوگا، یدعا صادقاً و امینا، اور اس کے بعد یہ بتایا کہ 1000 سال کے لیے اس سوار کے آنے کے بعد شیطان کو قید کر دیا جائے گا، پھر اس کے بعد وہ چھوڑ دیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ
چینج آئے گا،
پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو جو دنیا کے کناروں پر آباد ہوں گے سمیٹ کر لائے گا. تو اصل میں عثمانیوں کے ذریعے سے ان کی اقتدار کی ابتدا ہو گئی تھی. اب دنیا کا اقتدار پچھلے 500-600 سال سے انہی کے پاس ہے، اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ نکل کھڑے ہوئے ہیں، ان کے نکلنے کا عمل جاری ہے. قرآن مجید کی یہ الفاظ ایک واقعہ بن چکے ہیں. اس وقت دنیا پر انہی کی حکومت قائم ہے. اب آہستہ 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 وہ وقت آئے گا کہ من کل حدبی ینسلون، اور یہی اصل میں دنیا کے خاتمے کا اعلان پڑیں گے.
اچھا جاوید صاحب، اس کی ذرا میں جو آپ کی بات سے سمجھا ہوں وہ یہ کہ اب جو آپ نے یافس کی جو نسل بتائی اور جو آپ نے جو کنارے بتائے دنیا کے، اس میں آپ آسٹریلیا، امریکہ، یورپ، چائنا، آرینز، یہ سارے مل کر یہ سب یہ یافس ہے، یہی آپ فرما رہے ہیں. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ایک قرآن مجید کی جب یہ یاجوج ماجوج کا ذکر آتا ہے تو ایک جو چیز ذہن میں آتی ہے، جو سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہ تھا کہ وہ ذوالقرنین نے ایک دیوار جو تعمیر کی تھی، وہ دیوار پھر کہاں ہے؟ وہ کون سی دیوار ہے جس کا قرآن بار بار تذکرہ کر رہا ہے؟ اور وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ دیوار جب تک قائم رہے گی جب اللہ چاہے گا، اس کے بعد یہ دیوار ختم ہو جائے گی، اور یہ دیوار سے وہ کیا آڑ ہے، وہ کیا رکاوٹ ہے؟ وہ
بار بار ذکر نہیں کرتا. ایک سوال کیا گیا تھا ذوالقرنین کے بارے میں. ذوالقرنین کی شخصیت چونکہ بنی اسرائیل کے لیے بڑی اہمیت رکھتی تھی، اور اب تک کے محققین کا جو رجحان ہے اس کے بارے میں وہ یہی ہے کہ وہ سائرس تھا اور اس نے ان کے اوپر بڑا احسان بھی کیا تھا. تو انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہے. اس سوال کے جواب میں ذوالقرنین کی فتوحات کا ایک نقشہ بیان کیا گیا ہے قرآن مجید میں. اس ذیل میں یہ ذکر آیا ہے ذوالقرنین کی حکومت اسی علاقے میں تھی جس کو آپ اب فارس کا علاقہ کہتے ہیں. یہ گویا آج کا فارس نہیں بلکہ اس سے بہت وسیع سطح پر آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو اوپر کی جو سرحدیں ہیں وہ سرحدیں اسی علاقے سے ملتی ہیں وسط ایشیا کے ساتھ. تو وسط ایشیا سے یہ اس زمانے میں چونکہ بالکل وحشی تھے، یہ گوگ میگوگ اس زمانے میں اس طرح مہذب نہیں ہوئے تھے جیسے اب آپ ان کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ عام طور پر تاخت کرتے تھے مہذب علاقوں پر، جیسے قبائلی علاقے کے لوگ عام طور پر کیا کرتے ہیں. تو ان کے لیے جیسے اس زمانے میں قلعے بنائے جاتے تھے، ایک درہ جس سے عام طور پر یہ آتے تھے اس میں دیوار کھڑی کرتی گئی. اس کا تعلق اس زمانے کے ساتھ تھا، وہ دیوار ختم ہو گئی، وہ قلعے ختم ہو گئے، وہ دیواریں ٹوٹ گئیں، اب تو جہازوں کے ذریعے سے آپ آتے ہیں، وہ دنیا بالکل تبدیل ہو چکی. اس کا ذکر ایک تاریخی واقعے کے طور پر قرآن نے کیا ہے، اس کا قیامت کی نشانیوں سے
اس کے آثار تو ہوں گے نا، کیونکہ وہ دیوار جو ہے وہ کاپر سے بنائی گئی تھی، اس میں پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا تھا، تو کوئی کہیں نہ کہیں اس کے ہوں گے آثار اس طرح کے دیوار.
جی ہے، بہت سے لوگ جا کے دیکھتے ہیں. خود ہمارے یہاں سے تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ عباسیوں نے کچھ مہمات بھیجی تھیں جنہوں نے جا کے اس کو دیکھا. مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے تفہیم القرآن میں اس کی پوری تفصیل بیان کر دی ہے، آپ چاہیں تو اس کو پڑھ سکتے ہیں. انہوں نے بتا دیا کہ اس کے کیا آثار ملے ہیں، وہ دیوار کا محل وقوع کیا ہے، اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کر دیا. اسی طرح عرض القرآن میں بھی آپ کو اس کی بہت سی تفصیلات مل جاتی ہیں. تو ہمارے ہاں جو محققین عام طور پر اس طرح کے لٹریچر کو تصنیف کرتے رہے ہیں، انہوں نے اس کی بہت سی تفصیلات بیان کر دی ہیں، وہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. تاہم وہ کوئی قیامت سے متعلق چیز نہیں ہے، وہ ذوالقرنین کے زمانے میں جو ایک قدیم بادشاہ ہے پیش آنے والا ایک واقعہ ہے، جس میں گویا جیسے ہم قلعہ بناتے ہیں ایسی طرح ایک دیوار کھڑی کر دی گئی. اس زمانے میں ظاہر ہے کہ دیواروں ہی کو پھلانگ کر آنا پڑتا تھا،
ٹھیک،
یعنی آج کا دور تو نہیں تھا کہ آپ جہازوں کے ذریعے سے آ جائیں گے، آپ میزائل فائر کر دیں گے. تو اس لیے دیوار اس زمانے میں ان کے لیے حفاظت کا ذریعہ بن گئی. قیامت کے ذیل میں اس کا ذکر نہیں ہے، قیامت کے ذیل میں ایک الگ ذکر ہے، وہ یہ ذکر ہے جس سے ہم نے بات کی ابتدا کی ہے کہ حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وَهُم مِّن كُلِّ هَدْبٍ يَنسِلُونَ.
ٹھیک ہے، اب چونکہ یاجوج اور ماجوج کا ذکر آیا ہے تو میں چاہتا ہوں اس کو پہلے مکمل کر لیں. حدیثوں کے اندر جو یاجوج اور ماجوج کا ذکر آیا ہے اس میں اور بھی بہت ساری باتیں ان سے متعلق ہیں کہ وہ دنیا کے پانیوں پر بھی قبضہ کر لیں گے اور سارا پانی پی جائیں گے، ساری چیزیں کھا جائیں گے، اور وہ کسی سے شکست ان کو نہیں ہوگی، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں. اس کی کس طرح سے وضاحت کی جائے گی؟
دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اس نوعیت کی روایات ہیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کی بڑی تحقیق کر لینی چاہیے. ان میں زیادہ تر موضوع روایتیں ہوتی ہیں، ضعیف روایتیں ہوتی ہیں، لیکن جو صحیح روایتیں ہیں ان میں تفصیلات بیان ہوئی ہیں، وہ تفصیلات اتنی ہیں جتنی ینسلون کے آپ لفظ کو کھول دیں. وہ علامہ اقبال نے اس کو نظم کیا ہے نا، چشم مسلم دیکھ لے تعبیر حرف ینسلون، کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون. تو وہ ینسلون پل پڑیں گے، ہر گھاٹی سے نکل پڑیں گے. تو ظاہر ہے نکل پڑیں گے تو کچھ کریں گے نا، تو اس کی بعض تفصیلات آپ کو روایتوں میں مل جاتی ہیں، لیکن وہ حرف ینسلون ہی کی تفسیریں ہیں جتنی بھی آپ
اسی کرتے کی وضاحت ہے.
تو قرآن نے اس کو ایک لفظ سے تعبیر کر دیا. قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ وہ اسی طریقے سے بات کو بیان کرتا ہے. ظاہر ہے کہ اس کی بہت سی تفصیلات ہوتی ہیں، وہ تفصیلات پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پہ ہو سکتا ہے بیان کی ہوں، وہ روایتوں میں بھی آ گئی ہیں. روایتوں میں آپ جانتے ہیں کہ بہت کچھ تعبیر میں بھی فرق پڑ جاتا ہے. روایت بالمعنی کے طریقے پر لوگ جو مدعا سمجھتے ہیں وہ بھی بیان کر دیتے ہیں.